बच्चे को यहाँ से काफी देर तक जब तक बैठे
بسم الله الرحمن الرحيم. زمانہ تبریز دور رومی ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ اول کے اشعار ہیں جو رات کے 3 بجے کے بعد ہوئے. اس کا نام ہے غیر فانی بہار دیتا ہے, یعنی جو اللہ پر مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کے اندر وہ بہار دیتا ہے, اور ہم سب کو بھی دے سکتا ہے اگر ہم لوگ بھی اللہ پہ مریں, یعنی گناہوں سے بچیں, سنت و شریعت سے چلیں. فرمائے نفس اپنا جو مار دیتا ہے روح کو صد قرار دیتا ہے, نفس اپنا جو مار دیتا ہے روح کو صد قرار دیتا ہے. نفس کی حرام خواہشات کو مار دیا اور اللہ تعالیٰ روح کو 100 قرار سکون عطا فرمایا. کوئی دنیا سکون کی تلاش نہیں.
شیخ کامل کے فیض کو دیکھو رند کو بھی سوار دیتا ہے.
سبحان اللہ, ہمارے موجودہ شیخ کو دیکھ لیجئے, بڑے عزت والے میں کیسے پیدا ہوئے, بالکل مٹا دیا اپنے آپ کو, ایک ایک چیز پوچھ پوچھ کے چلتے تھے. تو آپ ان کا فیض دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں ان کا ڈنکا پٹوا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شیخ سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی
شیخ کامل کے فیض کو دیکھو رند کو بھی سوار دیتا ہے.
سوارنا کا مطلب ہے تربیت, یعنی جہاں حضرت ابھی 11 والی یا ابھی والی مجلس فرما رہے تھے کہ بہت سے لوگ ظاہر بن جاتا ہے اور باطن کی فکر نہیں کرتے. فرمایا کہ گھر کے اندر ہیں حضرت بایزید مستعمی, گھر کے اندر اخلاق کے اندر بہت خرابی پائی جاتی ہے, کہ غصے میں اور چلانا چیخنا, گالیاں دینا, بدتمیزی کرنا اور جھڑکنا اور طنز کرنا, اس کی اصلاح نہیں کرواتے.
شیخ کا
چونکہ ظاہری اور ہمارے بڑے اچھے دل پہ ایک دم بات لگی, ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو باطنی گناہ بھی, ظاہر الاسمی اور باطنی دونوں گناہ چھوڑنا فرض ہے. ظاہر تو چھوڑ دیے ماشاء اللہ بزرگوں کی برکت سے, میں باطن کے کچھ گناہ ہیں اس کی بھی فکر کرنی چاہیے.
عشق تجھ پر ہو بارش رحمت غیر فانی بہار دیتا ہے, غیر فانی بہار دیتا ہے.
یہ اللہ کا عشق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق, صحابہ کرام کا عشق, خواتین کے لیے صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین, ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان کے عشق. تو عشق تجھ پر وہ بارش رحمت غیر فانی بہار دیتا ہے. جب عشق آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو دل میں ایک بہار سی رہتی ہے کہ بھائی کھانا کھانا ہے سنت کے مطابق, اخلاص سے رہنا ہے سنت کے مطابق, غصہ آئے سارا پی جائیے, عورت آ جائے نظر جھکا لے, اسمارٹ فون پہ رنگینی ہے اس سے بچنا ہے, جان لگا کر بلا ضرورت تو رکھنی ہی مجبوری ہے تو ایک تصویر بھی نہیں دیکھنی اس کو. حضرت نے ماشاء اللہ مردوں کے لیے ایک نمبر دیا ہوا ہے, اگر اس کو اپنے مسلمان کرنا چاہیں اسمارٹ فون کو روک کر سکتے ہیں.
نفس دشمن کی بات مت مانو, نفس دشمن کی بات مت مانو, گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے,
گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے. عشق مجبور بے زبان ہو کر, عشق مجبور بے زبان ہو کر دیدہ عشق بار دیتا ہے, دیدہ عشق بار دیتا ہے. آخری شعر, کیا ملے گا گناہ سے اختر, کیا ملے گا گناہ سے اختر, لعنتیں بے شمار دیتا ہے, لعنتیں بے شمار دیتا ہے. بہت سارے گناہ پہ لعنتوں کی وعید آئی ہے مغیرہ, تو کیا گناہ ملے گا؟ اس سے بہتر انسان توبہ کر لے, ہمت کر کے گناہ کو چھوڑ دیں. جو بھی گناہ ہے, تنہائی کا گناہ ہے, جلوت کا ہے, خلوت کا ہے, فیملی کا, یا اپنے اسمارٹ فون کا کوئی گناہ ہے, ہمت کر کے چھوڑ دیں. بس ایک ہمت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اب سنتوں کے تکرار ہو رہا ہے, جو سنتوں پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. جو مرد یا عورت سنتوں پہ چلے گا, یحبب کم اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے. جو فقیر اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ دیتا ہے, مجھے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. نماز کی سنتیں چل رہی تھیں, قیام کی 11 سنتیں ہو گئیں, اب قرات کی 7 سنتیں ہیں. تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا, پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا. تسمیہ یعنی ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا. اور تیسرا ہے چپکے سے آمین کہنا. فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک, عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک, اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا. یہ امام صاحب کے لیے ہے. فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا, یہ بھی امام صاحب کے لیے ہے. اور ثنا تعوذ تسمیہ اور آمین کو آہستہ کہنا ہے, سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ اور آمین کو آہستہ کہنا. اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا. اس میں تفصیل ہے, میں جو سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں ظہر کی 4 سنت, اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد تیسری چوتھی رکعت میں سورت بھی پڑھیں گے. باقی اگر فرض پڑھ رہا ہے, خواتین بھی فرض پڑھیں گے, ظہر کی 4 فرض اور عصر کی 4 فرض, تو اس میں امام جو پڑھے گا تو آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا, سورت نہیں ملائے گا. اور خواتین بھی جب فرض پڑھیں گی تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائیں گی فرض کے اندر. ہاں, ظہر کی جو 4 سنت پڑھتے ہیں اس میں سورت ملانی ہے. یہ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احسن الفتاوی میں لکھا ہے. اور ایک صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا تھا کہ حضرت میں تو پڑھتا ہی نہیں, فرمایا آپ نے مسئلہ معلوم کیوں نہیں کیا. تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا, یہ لکھا ہوا بھی ہے فرض کی سنت موقعہ میں, جو ہے وہ آیت بھی سورت بھی ملا لیں گے, 3 آیتوں کے باقدر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اپنی رحمت سے. نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم. عجیب وغیرہ پاس پڑھ رہا تھا, میں نے کیا سوچا آج اس کو بھی سنا تھا. شیخ الحرا والا جو حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا بیان ہے, جو برطانیہ لسٹر میں ہوا, اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ میں شیخ ثانی نے اس کو ماشاء اللہ مرتب فرمایا. 16 جون 1997 بعد مغرب 9 بجے, ہاں 9 بجے مغرب تھی, اس وقت یہ بیان ہوا. فرمایا کہ مٹی ہمیشہ پانی سے قریب رہتی ہے. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد. مٹی ہمیشہ پانی سے قریب رہتی ہے, پانی مٹی پر ہی ہوتا ہے, تو معلوم ہوا خلافت اس کو دو جو ایک زمانے ساتھ رہے, اگر دور بھی رہے تو قلباً ساتھ رہے, اگر جسم قالب دور ہے تو اس کا دل شیخ کے ساتھ رہے, لیکن کچھ دن تو قلب و قالب دونوں ساتھ رہیں, تاکہ قالب کے ذریعے مرید کا قلب شیخ کے قلب سے قریب ہو جائے. تو ایسا شخص مزاج تصوف اور سلوک اور اللہ کی معرفت اور عظمت کو حاصل کر لے گا اور اللہ والا بن جائے گا, اور اس درجے کا اللہ والا بنے گا یہ دوسروں کو بھی اللہ والا بنا سکے گا. اصلی دیوانہ وہی ہے جو خود دیوانہ ہو اور دوسروں کی دیوانہ سازی کر سکے. کامل دیوانہ وہ ہے جو خود بھی دیوانہ ہو اور دوسروں کو بھی دیوانہ بنا سکے. جو دوسروں کو دیوانہ نہیں بنا سکتا سمجھ لو وہ ناقص ہے. کامل دیوانہ وہ ہے جو دیوانہ ساز بھی ہو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ایک ہوتا ہے ولی, ایک ہوتا ہے ولی گر, ایک صاحب نسبت لازمہ ہوتا ہے, ایک صاحب نسبت متعدیہ. جو اس کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے. جیسے چراغ کی دو قسمیں ہیں, ایک چراغ روشن ہے اس کی روشنی اتنی کمزور ہے کہ اگر دوسرے چراغ اس کے پاس آئیں گے اور اپنی بتی کو اس سے لگائیں گے کہ ہم بھی روشن ہو جائیں تو اگر وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ ہوگا تو خود بھی بجھ جائے گا. ایک بات اچانک یاد آ رہی, ایک صاحب اپنی بیوی کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو میرا شیخ میرا مربی یہاں لندن میں کراچی سے آ رہا ہے, میں اس کے پاس مربع بننے جا رہا ہوں, میں اس کی صحبت میں رہوں گا تاکہ اللہ مجھ کو مربع بنا دے یعنی میری اصلاح فرما دے. لیکن بیوی رونے لگی تو اس کو سمجھانے لگا کہ دیکھو رویا نہیں کرتے, بہت ثواب ملے گا. لیکن جب جانے لگا تو بیوی کی جدائی پر خود بھی رونے لگا, اپنے آنسو پوچھنے لگا کیونکہ اس کا دل بھی تو آخر عاشق تھا. اس پر میرا شعر ہے, دیر تک ضبطے غم ہجرا وہ سمجھاتے رہے اور خود رونے لگے وہ مجھ کو سمجھانے کے بعد. دیر تک ضبطے غم ہجرا وہ سمجھاتے رہے, دیکھو ضبط کرو بھائی رونا نہیں چاہیے, تو بیوی کو دیکھ کے خود بھی رونے لگے اور خود رونے لگے اور مجھ کو سمجھانے کے بعد. پہلا مصرع بیوی کی طرف سے ہے کہ شوہر جدائی کے غم کو ضبط کرنے کی ہدایت کرتا رہا سمجھاتا رہا مگر جب چلنے لگا تو خود بھی اس کا دل بھر آیا اور آنکھیں اشوار ہو گئیں. تو یہ قصہ بیچ میں آ گیا جیسے کھانے میں چٹنی آ جاتی ہے. تو ایک مضمون بیان ہو گیا کہ جب پانی موجود نہ ہو تو مٹی سے تیمم جائز ہے کیونکہ مٹی خلیفہ ہے پانی کا. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا, پاکستان کے علماء نے بھی اس کو تسلیم کیا اور آپ سب علماء بھی تسلیم کر رہے ہیں. بتائیے آپ کا دل قبول کر رہا ہے یا نہیں کہ مٹی میں خلیفہ بننے والی دو صفات ہیں, تواضع اور اپنے شیخ یعنی پانی کا قرب. لہذا مشائخ کو بھی چاہیے خلافت کی بنیاد دو چیزوں پر رکھیں, ایک تو اس میں تواضع ہو, دوسری ایک زمانہ وہ شیخ کے ساتھ رہے تاکہ وہ شیخ کے مزاج کو سمجھ سکے. اب رہ گیا صلاحیت, تو بعضوں کو جلدی خلافت مل جاتی ہے, بعضوں کو دیر سے ملتی ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے, ان کو 10 دن میں خلافت دے دی اور ایک آدمی سال بھر سے ان کے پاس تھا, ان کو خلافت نہیں دی. اس کے دل میں وسوسہ آیا کہ ہم سال بھر سے یہاں رہ رہے ہیں, اس کو 10 دن میں خلافت مل گئی. شیخ کو کش ہوا, فرمایا جاؤ 2 لکڑیاں لے کر آؤ, ایک گیلی اور سوکھی, دونوں میں آگ لگاؤ. تو سوکھی جلدی جل گئی, گیلی لکڑی سے دھواں نکلتا رہا. فرمایا دیکھو جس مرید کو خلافت جلدی دی وہ سوکھی لکڑی تھا, پہلے ہی سے اللہ کے عشق میں جلا بنا تھا, میں نے ذرا سی آگ لگا دی وہ جل گیا اور روشن ہو گیا. لہٰذا اگر شیخ کسی کو جلد خلافت دے دے تو اس پر اعتراض مت کرو. آج کل کے زمانے میں اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے, بعض بزرگوں نے اللہ کی راہ میں بہت مجاہدات کیے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں, حضرت والا نے اپنا بتایا ہے, اپنے شیخ کے ساتھ ایک زمانہ گزارا, بڑی تکالیف اٹھائیں تو اللہ اپنی رحمت سے بلا استحقاق اس کی صحبت میں پریشر کوکر کی خاصیت رکھ دیتے ہیں. پہلے زمانے میں 7 گھنٹے میں بریانی پکتی تھی, اب پریشر کوکر میں وہی بریانی آدھے گھنٹے میں تیار ہو جاتی ہے. تو جب حسی اور مادی چیزوں میں سائنس کی ترقی ہو سکتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ موجودہ زمانہ کے ضعیفوں کے لیے بعض شیخ کی صحبت میں کوکر کی خاصیت نہیں رکھ سکتے؟ یہ اعظم عیسیٰ فرماتے ہیں حضرت والا کا یہ مزاج تھا, کیسے کیسے لوگ کہاں کہاں کیسے کیسے بن گئے کہ اس شیخ کی صحبت سے آدمی جلد صاحب نسبت ہو جائے, خاص کر جن لوگوں نے بہت زیادہ مجاہدہ کیا ہو اور کافی زمانہ اپنے شیخ کے ساتھ رہا ہو اور مجاہدہ کیے ہوں, تو اللہ اپنی رحمت سے کوکر کی شان پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا لیکن مرید کو اپنے شیخ کے ساتھ حسن ظن تو رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے ہمارے شیخ کی صحبت میں بھی کوکر کی خاصیت ہو. آپ تو یہی کہیے کہ یقیناً بے شک کہیے. اچھا بے شک پر ایک قصہ یاد آ گیا, ایک شخص نے طوطا خریدا, کسی نے اسے فارسی سکھا دی, وہ ہر بات میں کہتا تھا یہ درین چے شک, یعنی اس میں کیا شک ہے, فارسی میں کہتا تھا اس میں کیا شک ہے. بازار میں ایک آدمی اس سے بڑا متاثر ہوا, یہ تو فارسی بول رہا ہے, خوب اچھے داموں اس کو خرید لیا. اب جب اس نے کوئی بات پوچھی تو ہر بات میں کہتا تھا دریچے شک, تو اس کو بہت افسوس ہوا کہ ہم تو سمجھتے تھے پوری فارسی جانتا ہے مگر اس کو تو ایک ہی جملے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. میں نے تو اس کو خریدنے میں بڑی حماقت کی, تو طوطے نے کہا دریچے شک, یعنی آپ کے بیوقوف ہونے میں کوئی شک نہیں. کہیے مولوی آصف, مولانا آصف جو آئے ہوئے تھے نا, بتائیے ان کا نام آئے گا. میں جب بولتا ہوں تو ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے نہیں؟ میں 40 برس تک نہیں بولتا تھا, خاموش رہتا تھا, بولنا آتا ہی نہیں تھا, تو 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے زبان کھولی. اب عالم غیب سے اللہ کی طرف سے بھیک عطا ہو جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا مرید میں دو چیزیں لازم ہیں، شیخ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت رہا ہو، جو زیادہ مجاہدہ کر کے یہاں آیا، جیسے جنوبی افریقہ سے لوگ آئے ہیں ان کو مجاہدہ ہوا کہ نہیں، جسمانی بھی مالی بھی، کیونکہ کرایہ بھی تو لگا، جتنی جس کی قربانی اتنی خدا کی مہربانی. اس لیے میں کہتا ہوں نظر کی حفاظت کر لو، بہت جلد ولی اللہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اس میں قربانی بہت ہے، ہر وقت کی قربانی ہے، ہر اسٹاپ پر، ہر ایئرپورٹ پر قربانی ہی قربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کم دعا ہی کر لو. میں نے بھی ابھی دعا کی، اے اللہ نظر بچانے میں جتنا اہتمام ہونا چاہیے تھا ہم اس اہتمام میں کوتاہی کرنے کی نالائکی اور ناشکری سے معافی چاہتے ہیں. سب لوگ کہو اے اللہ ایئرپورٹ پر جو یہاں عورتوں کی اور یہاں کی عورتوں سے نظر بچانے میں جتنی کوشش، ہمت اور ارادہ کرنا چاہیے تھا، آپ کے حق کے بندگی میں ہم سے جو نالائکی ہوئی اس کو معاف فرما دیجیے. آئندہ کے لیے ہمیں ہمت اور توفیق نصیب فرمائیے کہ ہم ایک ذرہ حرام لذت حاصل نہ کریں. آسان نہیں ہے برطانیہ کے ایئرپورٹ پر نظر بچانا، یہ حضرت والا ہی کا ظرف ہے، کیونکہ حضرت والا خود بھی بچتے تھے، دوسروں کو بھی دلاتے تھے ہمت کہ آپ کو ایک لمحہ ناخوش نہ کریں. ایک اشاریہ آپ کی ناخوشی کی راہوں سے جو خوشی ہمارے نالائق نفس نے حاصل کر لی، ہم ان تمام خوشیوں سے معافی چاہتے ہیں. یا اللہ آپ کی ناخوشی کی راہ سے جو خوشی ہمارے اندر امپورٹ ہوئی ہو، استراد ہوئی ہو، سب کو معاف کر دیجیے. دیکھیے میں تین زبانوں میں آپ کو دعوت اللہ دے رہا ہوں، درآمد فارسی، امپورٹ انگریزی، استراد عربی زبان کا لفظ ہے. تو میں اس وقت تین زبانوں میں آپ لوگوں کو دعوت اللہ دے رہا ہوں. ہمارے نفس نے آپ کی ناخوشی کی راہوں سے عورتوں کو دیکھ کر جو حرام لذت حاصل کی، بس اللہ ہم سب کو معافی دے دیں اور ایسی توفیق دیں، ایسی ہمت دیں، ایسا ایمان و یقین دیں، ایسا حوصلہ دیں کہ اے اللہ ہر لمحہ حیات، ہر سانس ہم آپ پر فدا کر دیں اور ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. میں نے اس وقت آپ لوگوں کو توبہ کا غسل کرا دیا. اس توبہ کی برکت سے جہاز میں یا ایئرپورٹ پر نفس سے جو گڑبڑ ہوئی وہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گی. تو یہ توبہ اور استغفار کا روحانی غسل ہے، انشاءاللہ اس سے اللہ روح کو پاک کر دے گا. اور اگر کوئی کہے صاحب ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کوئی کہاں تک معاف کرے گا، تو استغفروا ربکم کے بعد اللہ نے فرما دیا انہ کان غفارا. فکر نہ کرو میں غافر نہیں ہوں، غفار ہوں، یعنی کثیر المغفرہ ہوں. علامہ آلوسی ان نفس الامارۃ بالسوء کی تفسیر کرتے ہیں، ان نفس کثیرۃ الامر بالسوء، یعنی کثیر الامر تو غفار کے معنی ہوئے کثیر المغفرہ، یعنی بہت زیادہ مغفرت دینے والا، بہت زیادہ معافی دینے والا. تو اللہ تعالیٰ غیر محدود مغفرت دینے والا ہے. کسی سے گناہ نہیں چھوڑتے، توبہ نہ چھوڑیں، اور اللہ کی رحمت غیر محدود پہ نظر رکھے، تو وہ غیر محدود ہے، بہت بخشنے والا ہے. کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک. تو میں عرض کر رہا تھا مرید میں کون سی صفات لازم ہے؟ توازو، اپنے کو مٹا دو. یہ بہت بڑی صفت ہے، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے. جو لوگ سن رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا، یعنی ایک صاحب کو کوئی میسج کیا، فلاں فلاں لڑائی جھگڑے کی بات تھی، تو میں نے صرف دو جملے کہا، میں نے کہا شوہر سے معافی مانگے آپ، اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا. یہ کیا ہے؟ تکبر نہیں ہے؟ صاف لگ رہا ہے تکبر، عام آدمی بتا دے گا تکبر. اس کے بعد کوئی جواب، میسج تو لمبے چھوڑے، میسج آ رہے تھے، میں نے صرف ایک جملہ لکھ دیا آپ شوہر سے معافی مانگے، پھر سے ختم ہو جائے گا. اب کوئی جواب نہیں آ رہا، اپنی لمبی چوڑی کہانی کا کیا فائدہ؟ اللہ نے شوہر کو حاکم بنایا، آپ اس کو تسلیم کریں اور معافی مانگیں بس. جتنی بھی غلطیاں شوہر کی ہیں آپ کی بھی تو ہیں، بس معافی مانگ لو، اس کے بعد کوئی جواب بھی نہیں. اسی طرح فرمایا خاص کر شیخ کے سامنے کبھی ناز مت کرو. یہ بڑی خاص بات ہے کہ میں کچھ ہوں، اس کی دلیل مثنوی سے پیش کرتا ہوں. پیش یوسف نازش و خوبی مکن مکن، جز نیاز آہ یعقوبی مکن. یوسف علیہ السلام کے حسن کے سامنے کیا اپنے ناز و انداز دکھاتے ہو؟ تو شیخ مرید کے گمان کے مطابق روحانی اعتبار سے اللہ والا ہوتا ہے. یہ جملہ دیکھ لو، میں اللہ والا ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مرید کا شیخ کے بارے میں حسن ظن پیش کر رہا ہوں. کتنی احتیاط حضرت والا کرتے تھے. انشاءاللہ میرے جملے کا ابدیت کی حدود سے خروج نہیں ہوگا، یہ بزرگوں کی صحبت کا انعام ہے. جب آپ مجھ سے اس طرح کی کوئی بات سنیں گے تو دائرہ ابدیت بھی محسوس کریں گے. تو اپنے حسن ظن سے آپ یہی سمجھو، تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسین و جمیل کے آگے تم کیا ناز و انداز دکھاتے ہو؟ تم تو یعقوب علیہ السلام کی طرح نیاز مندی اور آہ کرتے رہو اور روتے رہو. حضرت یوسف کی جدائی میں روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، پھر بھی ان پر غم آیا. لہٰذا اگر کبھی غم آئے تو یہ مت سمجھو ہم اللہ کے پیارے نہیں ہیں، پیاروں ہی کو غم دیا جاتا ہے. آپ یہ مت سوچو کہ اگر اللہ کے یہاں ہمارا کوئی درجہ ہوتا تو ہم پر یہ غم نہ آتا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا درجہ نہیں تھا، کیا وہ پیغمبر نہیں تھے؟ لہٰذا جب غم آئے تو یہ مت سمجھو ہم اللہ کے پیارے نہیں ہیں، یہ سمجھو ہم پیارے ہیں، لیکن اس غم سے ہمیں کوئی عظیم شان درجہ ملنے والا ہے۔ ورفعنا لك ذکرک، اس کی دلیل ہے مگر ان قضا ظہرک پہلے، کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم دیا گیا کہ آپ کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ نے اس غم کو اٹھا لیا کیونکہ اب غم دینے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ آپ کو اعلیٰ ترین مقام نصیب ہو گیا۔ تو جب آپ ورفعنا ہو گئے تو وضعنا حاصل ہو گیا، یعنی اللہ نے غم ہٹا لیا۔ کیوں بھائی، جب بریانی پک جائے تو کیا اس وقت بھی چولہے میں لکڑی ڈالتے ہو، آگ جلاتے ہو؟ اور ایسا کیا تو بریانی جل جائے گی، لہٰذا اللہ سے بڑھ کر کون حکیم ہوگا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شایان شان مرتبہ حاصل ہو گیا تو اللہ نے وہ غم بھی ہٹا لیا جو آپ کی کمر توڑے ہوئے تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں، وہوا قزیم، آپ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے، یعنی اللہ نے آپ کو ظاہری غم بھی دیا اور باطنی غم بھی، تاکہ ایک عالم کو پتہ چل جائے کہ عاشقوں کا یہ حال ہے۔ یہ قالب کا غم یہ تھا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، اور قلب کا غم تھا وہوا قزیم، اللہ قلباً و قالباً اپنے عاشقوں کی تاریخ عشق بیان کر رہے ہیں کہ عاشق کا مزاج ایسا ہوتا ہے، اور وہ اسی کو غم دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں، اسی کو غم بھی دیتے ہیں جسے اپنا سمجھتے ہیں۔ اس سے تربیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو بہت اونچا مقام دیتے ہیں۔ اگر یہ غم نہ دیا جائے تو ابدیت کا توازن قائم کرنا مشکل ہو جائے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے، جب تک اللہ نے چاہا ان کو غم سے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیں، اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتاتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں، حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے قید خانے میں باقاعدہ ملاقات کی اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے ابا کو اطلاع مت دینا کہ آپ یہاں ہوں، ورنہ پرچہ آؤٹ ہو جاتا، پھر امتحان ہی کیا رہتا۔ یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت بھی مل گئی، پھر بھی اطلاع نہیں دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے یوسف، کسی خط و قاصد سے اپنے والد کو اطلاع مت کرنا کہ آپ یہاں ہوں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ جاری رہے، ابھی اللہ کو منظور نہیں کہ آپ اطلاع دیں۔ آہ کیا کہنے ہیں، کیا راز تربیت ہے! اس لیے جن کے ہیں رتبے سو ان کو سوا مشکل ہے، جن کو اللہ بڑا رتبہ دینا چاہتے ہیں ان کو بڑے مجاہدات سے نوازتے ہیں، بڑے بڑے غم سے گزارتے ہیں، لیکن اس غم میں وہ لذت بھی ڈال دیتے ہیں، جیسے کڑوے خربوزے میں اسکرین ڈال دو تو میٹھا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جب اسکرین سے کڑوا خربوزہ میٹھا ہو سکتا ہے تو جو خالق اسکرین ہے ان کے نام کے صدقے میں غم کیا میٹھا نہیں ہو جائے گا؟ جو نکلی آہیں تو حور بن کر، جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر، یہ کون بیٹھا ہے دل کے اندر، یہ کون چشمے پر آب میں ہے۔ بڑے حضرت والا یہ باتیں حضرت مولوی شیخ فرماتے ہیں، اتنے زمانے سے سنتے آ رہے ہیں اشعار بھی، تو بہت عرصے بات سمجھ میں آتے ہیں، بس پڑھتے رہتے ہیں، ایک دن سمجھ میں بھی آ جائیں گے، کبھی کچھ آ جاتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ اب یہ باتیں بہت دفعہ پڑھی ہیں مگر اس دفعہ الگ مزہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دشمن ہوئے ہیں جو غم پہنچاتے ہیں، مگر ان دشمنوں کی ایذاؤں پر فریاد اور آہ و بکا سے بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک مضمون آپ لوگوں کو مل گیا، مٹی میں نہیں تو خاصیتوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو پانی کا خلیفہ بنا دیا۔ لہذا شیخ کو بھی لازم ہے کہ پہلے وہ اپنے مرید کے اندر یہ دو صفات دیکھ لے کہ اس میں توازن ہے یا نہیں، اور ساتھ ساتھ اس کو ایک زمانہ شیخ کا قرب بھی حاصل ہونا چاہیے، الا یہ کہ شیخ کا اجتہاد ہو۔ اور جیسے بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ دستار بندی پہلے ہو جاتی ہے اور پڑھایا بعد میں جاتا ہے، اسی طرح بعضوں کو خلافت پہلے دے دی جاتی ہے، سلوک کی تکمیل بعد میں کرا دی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر مرید کو خلافت مل جائے تو اس کو اپنے کو اس قابل نہیں سمجھنا چاہیے، میں اس قابل تھا، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے شیخ نے خلافت کو میری اصلاح کا ذریعہ بنایا ہے۔ جیسے کسی کو کوئی بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اسے اس ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ حکیم الامت کا ارشاد ہے، بعض لوگوں کو اگر خلافت نہ دی جائے تو ان کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی، ان کی اصلاح اسی احساس سے ذمہ داری سے ہو جاتی ہے۔ اب یہ شیخ کی ثوابدید پر ہے کہ اس کو کب ذمہ داری پر لگائے۔ اس احساس سے ذمہ داری کی وجہ سے بعض مرید غلط کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہمیں کچھ تو اپنے منصب کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن یہ شیخ کی رائے پر ہے۔ کوئی مرید یہ نہ کہہ دے کہ مجھے خلافت دے دیجیے، میری اصلاح آپ کی خلافت میں موقوف ہے، مرید کو یہ رائے قائم کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ شیخ کی ثوابدید پر ہے، اس کے دل میں جو اللہ ڈال دے۔ معرومی کی نصیحت ہے، خلیفہ بننے کا شوق مت رکھو، بس اللہ کو چاہو، اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو خلیفہ نہیں ہے، میں لاکھوں خلفاء اکثر ہوں گے۔ خلافت تو ایک اجتہاد ہے، شیخ کی رائے ہے، کیونکہ اگر سلسلہ نہیں چلے گا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ خانقاہوں سے دین کا کام جاری رکھنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، مگر اس سے اپنا مرتبہ مت سمجھو۔ بعض اللہ والے ایسے چھپے ہوئے ہوتے ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی، نہ قیامت کے ان کا مقام دیکھنا۔ اس لیے خلیفہ کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میری اصلاح کے لیے خلافت دی گئی اور جو غیر خلیفہ ہیں وہ مجھ سے افضل ہیں, کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ کے یہاں کس کا کیا مرتبہ ہے. میں آپ لوگوں کا منظور ہوں, میں آپ لوگوں کا ناظر بھی ہوں. دیکھیے مجھ پر بیعت وقت دو چیزیں ہیں, ناظر اور منظور. اس پر ایک شعر یاد آیا, کراچی میں ایک کالونی ہے جس کا نام منظور کالونی ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے, میں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے, کہا منظور کالونی کی کالونی کا رہنے والا ہوں. اس پر میں نے شعر کہا, اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے, دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا. بتائیے کیسا شعر ہے. یہ راستہ مٹی کے کھلونوں سے کھیلنے کا نہیں ہے, یہ راستہ اولیاء اللہ کا ہے جو اللہ پر دونوں جہان فدا کر دیتے ہیں. یہ مٹی کے کھلونے کیا ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا, دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشوں, یہ گرا میں تم سے کیا لی جائے گی. قسمت والے ہوتے ہیں جو اللہ کو خوش رکھتے ہیں اور اللہ کی ناخوشی کی راہ سے خوشی کو استیراد نہیں کرتے. یہ قسمت کی بات ہے, ورنہ مٹی کے ڈھیلوں کا یہ مقام نہیں, مٹی کے ڈھیلوں کا یہ کام نہیں ہے. اولیاء اللہ کی روح مٹی کے کھلونوں سے آزاد کر دی جاتی ہے. ان کا مقام اس لیے اونچا ہوتا ہے کہ وہ غزے بسر کرتے ہیں, یعنی نظر بچاتے ہیں. آپ بتاؤ, جو شخص 1 کروڑ پاؤنڈ کی دولت لیے ہوئے ہو وہ راستے میں کسی ٹھیلے سے آلو چرا سکتا ہے؟ کسی کی جیب میں 1 کروڑ پاؤنڈ ہے تو کیا یہ شخص سبزی بیچنے والے کے ٹھیلے سے نظر بچا کر آلو چرائے گا؟ بولو بھائی, آلو چور ہو سکتا ہے؟ تو سمجھ لو اللہ والے حسن چور نہیں ہو سکتے. اللہ کے عاشقین لیلا چور نہیں ہوتے, وہ مولا والے ہوتے ہیں. مولا والے لیلا چور نہیں ہوتے. کہیں گے جناب کیسا جملہ ہے میر صاحب, بتائیے آپ. مولا والا لیلا چور نہیں ہوتا. واہ کیا جملے ہیں. ارے قدر کر لو, اختر کے لیے دعائیں مانگو کہ خدا مجھے پھر سے عالم شباب عالم جوانی دے دے. میں تو اللہ سے ہی مانگتا ہوں, اے خدا اس عمر میں آپ کے کرم نے مجھے زبان عطا فرمائی, درد دل بخشا, زبان ترجمان درد دل بخشی, اس کے لیے ہمیں کان بھی عطا فرمائی ہے. الحمدللہ اتنے کان نظر آ گئے. تو مولا والا لیلا چور نہیں ہوتا, یہ جملہ یاد کر لو, جو مولا پا جاتا ہے وہ لیلا چور نہیں ہوتا. ہاں اپنی حلال بیوی کو پوری محبت و شفقت سے رکھتا ہے, اس کا اتنا حق ادا کرتا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. عام مسلمان اور کافر اپنی بیوی سے اتنی محبت نہیں کر سکتے جیسا مولا والا اپنی حلال بیوی کے ساتھ اللہ کے لیے اس میں سلوک سے پیش آتا ہے کہ میرے اللہ کی بندی ہیں, اس کو کوئی دکھ نہ پہنچ جائے. کاش یہ بات ہمارے سب مردوں کے دل میں, میرے دل میں بھی اتر جائے. جو اللہ والا ہم بندے یہاں اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں, تو جو اللہ والے بندے آئے ہیں تو بیوی سے اس میں حسن سلوک سے پیش آتے ہیں کہ میری اللہ کی بندی ہے, اس کو کوئی دکھ نہ پہنچ جائے. اس سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں. مغلوب الغضب نہیں ہوتے کہ غصے میں آ کر اس کو ستائے. اللہ والے اپنے غصے سے کسی مخلوق کو اذیت نہیں پہنچاتے. ان کی مولا پر اس قدر نظر رہتی ہے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. جبکہ بیوی تو بڑی چیز ہے, وہ تو رفیقہ حیات ہے, اللہ کی بندی ہے. آپ بتاؤ, کسی کی بیٹی کو داماد ستائے تو باپ کو غم ہوتا ہے نہیں؟ تو ربا کو بھی سب غضب اور غصہ ہوتا ہے, ربا کو بھی سب ناراضگی ہوتی ہے جو اپنی بیویوں اور اللہ کی بندیوں کو ستاتے ہیں. یہ معمولی جرم نہیں ہے. تو یہ دو کام کر لو, اپنی بیوی کو کبھی مت ستاؤ, اسے پیار و شفقت سے رکھو, اس پر محبت سے فدا رہو, اور دوسرے نظر بچا لو. یہ دو کام کر لو, ولی اللہ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. مگر فرض واجب سنت موقع تو ادا کرنے ہی ہیں, کیونکہ اسٹرکچر نہیں ہوگا تو ڈسٹمبر کہاں ہوگا. فرض واجب اور سنت موقع اسٹرکچر ہے, اس پر بیوی پر رحمت و شفقت و نظر کی حفاظت کے ڈسٹمپر لگا لو, انشاءاللہ ولی اللہ ہو جاؤ گے. اس میں ایک کام تو اور آسان ہے کہ بیوی کو پیار کرنا, کیونکہ اس کا فطری حق ہے. ایک صاحب نے جدہ میں اپنی بیوی کو فون کیا, ان کے منہ میں اتنا پانی آ رہا تھا کہ ہر لفظ میں اسے رس ملائی محسوس ہو رہی تھی. ایسے مزے لے لے کے اپنی بیوی سے بات کر رہے تھے. تو معلوم ہوا یہ تو فطری حق ہے, اس کے متعلق کچھ کہنا گویا ایسے ہی جیسے کسی آدمی نے دوسرے کو تماچا مار دیا. اس نے کہا جزاک اللہ. پوچھا بھائی جزاک اللہ کیوں کہا؟ کہنے لگا بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ روؤں, رونے کے لیے اسباب نہیں تھے, آپ نے تماچا مار کر میرے لیے رونا آسان کر دیا. اب رہ گیا دوسرا نسخہ, یعنی نظر بچانا. اس میں جب بھی اللہ کی حلاوت جب اللہ تعالیٰ کی حلاوت ایمانی کا ذوق مل جائے گا تو انشاءاللہ آپ حلاوت بصارت کو خوشی فدا کر دیں گے. حلاوت بصارت کو خوشی فدا کر دیں گے. جب قلب کو حلاوت ایمانی کا چسکا لگ جائے گا تو حلاوت بصارت کو فدا کرنا آپ پر آسان نہیں ہوگا, بلکہ آپ مجبور محبت ہو کر ان حسینوں کو نہیں دیکھیں گے. کہیں گے جھوتے مارو ان ہگنے متنے والوں کو. فوراً مراقبہ کرو کہ اندر کیا بھرا ہوا ہے. اگر ایک سوراخ ان کے پیٹ میں ہو جائے تو انتڑیوں میں جو بو ہے اس کی بدبو سے بتاؤ کیا حال ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے اور امتحان ہے. اگر سب کا بو نظر آتا تو امتحان نہ رہتا. اسی دوران ایک مولانا تشریف لائے تو حضرت فرمائے, آئیے آئیے مولانا, یہاں تشریف لائیے. میں آپ سے کھڑے ہو کر ملتا، وہاں ذوق کی وجہ سے کچھ عذر ہے، ماشاءاللہ آپ کو دیکھتے ہی میرا دل کہتا ہے آپ کو جس کی نعمت حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت میر صاحب بتا دے کہ وہاں کون سے مولانا آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو جس فرماتے ہیں تو اس کے آثار بھی اس کے چہرے اور آنکھوں سے پتہ چل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ نے حضرت والا کو کیا مقام دیا تھا۔ یہ کھینچی ہوئی آنکھیں ہیں، ان کو کوئی کھینچے ہوئے۔ اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ تہجد گزار شاعر جگر کے استاد ہیں، فرماتے ہیں ہمتن ہستی یہ خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے اس نے پکارا مجھ کو، ہم نے لیا ہے درد دل کھوکے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا، توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اس کے لیے دونوں جہان خدا پر فدا کر دو، خون تمنا پیو، خون آرزو سے دل لال ہوگا تب اللہ کی معرفت کا سورج نکلے گا۔ اگر تم نے خون تمنا کر لیا تو قلب کے چاروں آفاق سے سورج نکلیں گے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے۔ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں، ادھر سے مراد یعنی دل کی طرف۔ دوستو، یہ مٹی ایک دن مٹی میں دفن ہو جائے گی، اس لیے اختر کہتا ہے جلدی کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ ان مٹیوں کے ساتھ جو ساز باز کر رہے ہو، مٹی کے کھلونوں کے ساتھ جو ساز باز کے عادی ہیں، جن کو یہ پرچہ مشکل نظر آتا ہے، حالانکہ مشکل نہیں ہے، بس تم ارادہ کر لو اور ہمت کر لو۔ ایک صاحب نے کہا میں تو بہت مجبور ہوں، جب نظر پڑ جاتی ہے تو ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا مجبور نہیں، آپ ہمت چور ہیں۔ ابھی اسی حسین لڑکی ہے، لڑکے کا ابا ایس پی اور پستول آپ کی طرف رخ کیے ہو، اگر تم نے دیکھا تو پستول مار دوں گا، گولی مار دوں گا، پھر دیکھو گے، کیونکہ جان پیاری ہے۔ واللہ آج اختر کہتا ہے اگر اللہ ہماری جان سے زیادہ پیارا ہو جائے انشاءاللہ کبھی بد نظری نہیں کرو گے۔ جب یہاں کسی حسین کا باپ پستول لیے ہوئے ہو تو تم اس کا کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کیونکہ تمہیں اپنی جان پیاری ہے۔ جب اللہ جان سے پیارا ہوگا تو انشاءاللہ یہی کیفیت پیدا ہو جائے گی، پھر ان کو دیکھو گے نہیں، آسمان پر نظر رہے گی۔ سلوک کا رستہ زمین پر رہنے والے اور مٹی کے ڈھیلوں پر مرنے والوں کا نہیں ہے، یہ ان کا رستہ ہے جن کی نظر ہر وقت اللہ پر رہتی ہے۔ وہ زمین پر رہتے ہوئے صاحب آسمان رہتے ہیں، مصاحب آسمان رہتے ہیں، آسمان والے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ ہم کو جلد اللہ والا بنا دے اور اولی اللہ جیسا ایمان و یقین دے دے۔ اللہ سے یہ مانگتے رہو، انشاءاللہ ایک دن ان کو رحم آ ہی جائے گا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قصہ حضرت نے آج سنایا ماشاءاللہ، کہ تین نشستوں میں جاتے رہے مفتی حضرت خانہ مارو جاتے تھے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مگر جب چوتھی نشست میں گئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا پورا رنگ لے کر آ گئے وہاں سے۔ یعنی جب چوتھی نشست میں جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس رہنے گئے، وہاں سے اصلاح و تربیت کروا کے آئے۔ پہلے تو ایک جفا کش مفتی تھے، ایک دیانتدار مفتی تھے، اس کے بعد ایک جلیل و قدر اللہ والے بن کر آئے وہاں سے، کیونکہ اپنی اصلاح کروائی۔ پھر لکھا تھا ان کی ہر بات حضرت تھانہ بھون کے طریقے پر ہو گیا ان کا۔ سبحان اللہ، مجھے اتنا مزہ آیا اس سے ان کے، اگر کچھ مزہ ہی آیا، اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، ہم سب کو ایسی توفیق دے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ، مفتی اعظم پاکستان نے تھانہ بھون میں حضرت سے عرض کیا، سنا ہے اللہ والوں کی صحبت 100 برس کی عبادت سے افضل ہے، آپ کا کیا اشارہ ہے؟ فرمایا مفتی صاحب یہ کم بیان ہوا، اہل اللہ کی صحبت 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے جب اپنے شیخ کے ساتھ رہو تو نوافل وغیرہ میں مشغول مت ہو، کیونکہ اگر دین کا کوئی مضمون نکل گیا تو دین کا ایک مضمون سیکھ لینے کا ثواب 1,000 رکعت نفل سے زیادہ ہے۔ حکیم الامت نے فرمایا جب اپنے شیخ کے پاس رہو تو نفلیں وغیرہ ملتوی کر دو۔ فرمایا میں ایسے موقعوں پر ترک کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے ذکر کی عظمت کے خلاف ہے، ملتوی کا لفظ استعمال کرتا ہوں۔ کسی حسین کی کم عمری کی وجہ سے میں نے ان کا نام ملائم خان رکھ دیا، ایک صاحب سے ایک دن جب اس کی عمر زیادہ ہو جائی اس کا نام میں نے خشب خان رکھ دیا، خشب کے معنی لکڑی۔ جب کسی حسین کے اعضا کم عمری کی وجہ سے ملائم ہوں، اس کو دیکھ کر نفس میں تقاضے ہوں تو اس سے احتیاط کرو، کیونکہ میرے یہاں کراچی میں خان لوگ زیادہ رہتے ہیں تو میں نے اس پر شعر بنایا ہے، جب ملائم خان خشب خان ہو گئے سارے عاشق پہ کھسک خان ہو گئے۔ جب ملائم خان خشب خان ہو گئے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی تو اعضا لکڑی کی طرح سخت ہو گئے، پھر اس حسین سے دور بھاگو گے، لیکن اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ تم طبیعت کی وجہ سے بھاگے، تمہارا یہ فرار امور طبعیہ میں سے تھا، امور ابدیت میں سے نہیں تھا، امور ابدی نہیں تھا، امور طبعی تھا۔ جب دل دیکھا کہ اس میں جمال ہے تو اس کے غلام بنے رہے، جب حصول ختم ہو گیا تو اپنی طبیعت کی وجہ سے اس سے بھاگ گئے, طبیعت سے چپتے رہے, طبیعت سے بھاگے. اللہ کی نسبت کا اس میں کوئی دخل نہیں, یہ خاک بازی کر رہا ہے, مٹی سے کھیل رہا ہے. دیکھیے حضرت والا کتنے حساس تھے اور کیا نقطہ لے کر آئے ہیں. یہ خاک بازی کر رہا ہے, مٹی سے کھیل رہا ہے. تو اللہ کے اولیاء کا یہ مذاق ہونا چاہیے کہ ان کے لیے قریب رہو, انہیں کے لیے بعید رہو, اللہ کے لیے ملو. اور جہاں کسی کی صورت ایمان کے لیے مضر ہے وہاں سے احتیاط کرو. لہٰذا ایک دفعہ آج پھر معافی مانگ لو. جن لوگوں کا ہمارے ساتھ ایئرپورٹ پر یا ہوائی جہاز پر سفر ہوا, وہ اس مضمون سے دعا کریں, اے اللہ جس درجے احتیاط کا آپ کی عظمت کا حق تھا اس میں جو کوتاہی ہوئی, ہمارے نفس ظالم نے کسی عورت کو دیکھ کر کوئی حرام لذت, حرام خوشی, آپ کی خوشی کی ناخوشی کی راہ سے ایک ذرہ بھی درآمد کیا ہو, استیراد کیا ہو, امپورٹ کیا ہو, تو اللہ ان ہماری حرام خوشیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے. تو میں جو یہ توبہ استغفار کر رہا ہوں, یہ روحانی غسل خانہ ہے. جب انسان گندا ہوتا ہے تو غسل خانے میں جاتا ہے. جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کے حمام میں غسل کر لو, انشاءاللہ روح پہ تجلی سے آشنا ہوگی اور متجلی ہو جائے گی. استغفار توبہ کی برکت سے گناہوں کے اندھیرے چھٹ جائیں گے انشاءاللہ. مگر یہ بہت پیارا مضمون میرے قلب کو اللہ نے عطا فرمایا, اے اللہ جب سے ہم لوگ بالے ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک آپ کی ناخوشی کی راہوں سے اگر ہم نے ایک ذرہ بھی دل خوش کر لیا, ہماری ایسی تمام نالائق خوشیوں کو معاف فرما دیجیے. اپنے مالک کو خوش کرنا لائق مندی ہے, اور ناخوش کر کے حرام خوشی امپورٹ کرنا نالائکی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے پورے سفر میں جو کچھ بھی حرام لذت درآمد کی, اختر نے یا آپ لوگوں نے, یا آپ بھی اپنے آپ کو شامل کر لو, یا اپنی نظر کی حفاظت کی فکر اور اہتمام ہونا چاہیے. تو یا اللہ اس میں ہم سے جو کوتاہی نالائکی ہوئی آپ معاف فرما دیجیے. آئندہ کے لیے دعا کر لو, اے اللہ ایسی ہمت, ایسا ایمان, ایسا احسان, ایسا یقین ادا فرما دیں کہ ہمارا ہر لمحہ حیات آپ پر فدا ہو, ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں. اللہ ایسا ایمان و یقین اختر کو, میری اولاد کو, میرے احباب حاضرین و غائبین سب کو نصیب فرما. اولیاء صدیقین کی یہی تعریف میرے قلب کو اللہ نے عطا فرمائی. حضرت والا فرما رہے ہیں, علامہ آلوسی نے تفسیر المانی میں اولیاء صدیقین کی تین تعریفیں بیان کی. اولیاء اللہ کا سب سے اونچا درجہ اور طبقہ صدیقین کہلاتا ہے. انبیاء کے بعد کس کا درجہ ہے؟ صدیقین کا, پھر شہدا اور صالحین کا. سمجھے آپ لوگ, صدیق شہید سے بھی زیادہ افضل ہوتا ہے, کیونکہ شہید تو ایک ہی دفعہ ختم ہو گیا, اللہ پر جان دے دی, اور صدیق کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے, پیغمبر کے کام کی تکمیل کرتا ہے. اس لیے جنگ احد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک دیکھا تو تلوار نکال دی اور فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے آپ کا خون مبارک نہیں دیکھا جاتا, آج یا تو میں سارے کافروں کو مار ڈالوں گا یا اپنی جان دے دوں گا. اور تلوار نکال کر جھپٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے جھپٹے اور حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا. پھر میں شیم صحیح کیا, صدیق اے ابوبکر اپنی تلوار کو میان میں رکھ لو, بلا تو بھجوئے نہ بھی نفسی کا, اپنی جدائی سے مجھے غمگین مت کرو. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق کی زندگی نبی کو شہیدوں سے زیادہ عزیز ہے, کیونکہ وہ کار نبوت کی تکمیل کرتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں صدیقین کو شہدا سے پہلے بیان فرمایا. اور احد کے دامن میں مسلمانوں کو شکست ہوئی, اتنی بڑی شکست ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 شہیدوں کا جنازہ پڑھنا پڑا تھا. تو اس جنگ میں صحابہ کو جو شہادت ہوئی, کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ اپنے عاشقوں کو جتوا دیتے؟ کافروں اور بعض کمزوروں ایمان والوں مسلمان کے دلوں میں وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کی, 70 صحابہ کو کیوں شہید ہونے دیا؟ بتائیے, سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں دے دیا کہ میں نے منعم علیہم کے چار طبقے بنائے تھے, نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین. تو اگر یہ صحابہ شہید نہ ہوتے تو شہیدوں کا کوٹا کیسے پورا ہوتا؟ لہٰذا یہ سب کچھ اس لیے ہوا, وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, تاکہ ہم تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائیں. یہ تھا سارا معاملہ. حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. مسلمان کی بڑی خاص بات ہے کہ مرنے میں بھی اس کو شہادت مل رہی ہے, اگر شہید ہو گیا جہاد کے اندر یا نفس سے جہاد کرتے ہوئے, اور بھی بہت ساری شہادت ہے, کیوں مرنے کے بعد تو ہمیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اس میں کیا بات ہے بتائیے؟ یہ آیت کیسی زبردست ہے, ضعف الوساوس ہے کہ نہیں؟ کہ اے ایمان والوں, دل کو چھوٹا مت کرو کہ اللہ کی مدد میں کوئی کمی ہوئی ہے. یہ سب ہمارا نظام تھا, نبیین اور صدیقین کے بعد شہداء کا ایک طبقہ پیدا کرنا تھا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے. اور ایک جواب اللہ نے مجھے عطا فرمایا. حضرت والا فرما رہے ہیں اگر ساتوں سمندر روشنائی ہو جائے اور ساری دنیا کے درخت قلم ہو جائیں تو ابھی اللہ کی عظمتیں اور صفات بیان تحریر میں نہیں آ سکتی. تو جب ساری دنیا کے درخت اور عاجز ہو گئے, ساری دنیا کے سمندر روشنائی بننے کے باوجود, انک بننے کے باوجود اللہ کی عظمتوں کی تاریخ لکھنے سے قاصر ہو گئے, تو اللہ نے اپنے شہیدوں کے خون سے اپنی تاریخ عظمت لکھوائی. بتاؤ یہ کہ اللہ کا اختر پر کرم نہیں ہے؟ نصر قطعی ہے کہ سارے عالم کے درخت قلم بن جائیں, سات سمندر اور ایسے ہی اور روشنائی بن جائیں تو بھی اللہ کی خوبیاں نہیں لکھ سکتے. تو اللہ نے جب اللہ نے خود سات سمندر کی روشنائیوں, ساری دنیا کے درختوں کے قلموں کو عاجز قرار دے دیا, تو پھر اپنی راہ میں خون شہادت سے اپنی تاریخ محبت اور تاریخ عظمت لکھوا دی. یہ مضمون اللہ نے میرے قلب کو عطا فرمایا, یعنی حضرت والا شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ. کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ زندگی بھر نظر بچائی تو دل کی بصارت دے دی. آگے حضرت فرما رہے ہیں ذالک مما فصلنی اللہ تعالی بکرمہ و ببرکت دعائی مشائخی رحمہ اللہ تعالی علی اجمعین و دامت برکاتہم. میرا ایک مربی ابھی زندہ بھی تو ہے, یعنی حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب دار القاتم علی اس زمانے کی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم مربیوں کے ناز و نخرے نہیں اٹھا سکتے, ہم پیری مریدی نہیں کریں گے. تو میں نے کہا آپ کیا آپ مربی بننا چاہتے ہیں, مربع بننا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں مربی تو ہم بننا چاہتے ہیں, وہاں مربع نہیں بنیں گے. میں نے کہا یہ خواب دیکھتے رہو, وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. پہلے آدمی مربع بنتا ہے تب مربی ہوتا ہے, پہلے شاگرد بنتا ہے تب استاد ہوتا ہے. اگر کوئی کہے ہم شاگرد نہیں بنیں گے, وہاں استاد بنیں گے, جب تعلم نہیں ہوگا تو عالم تو علامہ کیسے ہوگا, متعلم نہیں ہوگا تو معلم کیسے ہوگا. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک قصہ سنایا, گجراتی میں استاد کو گرو کہتے ہیں. تو ایک شخص نے اپنے گرو سے کہا گرو جی مجھے اپنا چیلا بنا لو, یعنی شاگرد بنا لو. اس نے کہا چیلا بننا آسان نہیں ہے, چیلا بننے بڑی مشقت تکلیف اٹھانی پڑے گی. اس نے کہا اچھا, اگر چیلا یعنی شاگرد بننے میں تکلیف ہوتی ہے مشقت, تو آپ ہم اپنا گرو بنا لو. آج کل لوگوں کا یہی ذوق ہے, دیکھ لیجیے مولانا قاسم نانوتی, مولانا رشید احمد گنگوئی, مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کمال نسبت کی وجہ سے اپنا پیر بنایا. یہ حضرات فرماتے ہیں ہم حاجی صاحب سے درد دل اور اللہ کی محبت کا پیٹرول لینے جاتے ہیں, جو علم پڑھا ہے اس پر عمل کروانے جاتے تھے. اب اس زمانے میں عالم کسی کو اپنا پیر بنانے کے لیے تیار نہیں, مگر ان بزرگوں کا اخلاص دیکھیے کہ غیر عالم پیر کو اپنا مربی بنایا. لیکن آج اس زمانے میں بعض علماء مرید ہونے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں, کہتے ہیں ارے میاں تم اتنے اچھے قابل پڑھے لکھے آدمی ہو, تم کہاں پیر کے چکر میں آ گئے. نعوذ باللہ. یا لیکن یاد رکھو جو اس کو چکر سمجھتے ہیں میں بھی ان کے چکر میں نہیں آتا. جائے جسے مذوب نہ زاہد نظر آئے, بھائی نہ جسے رند وہ پھر کیوں ادھر آئے, فرزانہ جسے بننا ہو وہ جائے کہیں اور, دیوانہ جسے بننا ہو وہ بس ادھر آئے, سو بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا, وہ آئے ادھر اور بچشمے بسر آئے. تو دوستو یہی عرض کرتا ہوں, جلدی جلدی اللہ کی محبت سیکھ لو, اللہ والے بن جاؤ, کیونکہ جب موت آئے گی تو قبر میں موبائل, اسمارٹ فون, قالین, فیکٹریاں, یہ گاڑیاں, یہ مرسیڈیز گاڑیاں, کوئی ٹھاٹ بٹ نہیں جائے گا, بتاؤ کچھ جائے گا. لیکن اگر اللہ والے بن گئے تو اللہ کو ساتھ لے کر جاؤ گے, پھر تمہارے مقابلے میں کوئی رئیس نہیں ہوگا, تم بادشاہوں سے افضل ہوگے انشاءاللہ. میں جیتے جی کہتا ہوں, ورنہ مرنا تو ہے ہی. ہم تو یہ کہتے ہیں زندگی ہی میں جس دن اللہ آپ کو ملے گا آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آج بادشاہوں کے تخت و تاج نیلام ہو رہے ہیں, سورج اور چاند کی روشنی مدھم پڑ جائے گی, ساری دنیا کی لیلائیں آپ کو ہگنی موتنی اور پدنی معلوم ہوں گی. بولیے بھائی کیا ہے, میری بات صحیح نہیں ہے؟ یہ حسینوں میں تین باتیں ہیں نہیں. آپ اعتراض کر سکتے ہیں, آپ کھڑے ہو کر ویٹو کر سکتے ہیں کہ صاحب حسینوں میں تین باتیں نہیں ہیں. اگر واقعی ایسا ہے تو مجھے آپ کا اعتراض تسلیم ہے. میں کیا کہوں جو ظالم ایسوں سے عشق و محبت کی باتوں کے افسانے بیان کرتے ہیں, ان سے بڑا شیطانی چکر اور کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ محبت وہ ہے جو ساری زندگی ہو. یہ کیا بات ہے, جب شکل بگڑ گئی تو بھاگ نکلے, شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو پہلے غزل سنائے ہیں. یہ میرا شعر ہے. ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں دو کام کر لو, ایک تو اپنی بیویوں سے محبت کرو, بیمار ہو جائیں کی دوا لاؤ, ایک لاکھ خطائیں ان کو معاف کر دو. اگر تمہاری بیٹی کی خطائیں تمہارے داماد معاف کر دے تو خوش ہوتے ہو نہیں؟ تو اللہ کی بندی کی خطا معاف کرنے سے ابا نہیں ربا خوش ہوتا ہے, اور ابا اگر زندہ ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ ربا بھی خوش ہوتا ہے. اور بیوی سے محبت کرنے کا جو اختر سبق دے رہا ہے, یہ آپ کا فطری اور طبعی مذاق ہونا چاہیے, اس میں کسی کو ناگواری نہیں ہوتی. ایسے آدمی بیوی سے جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو خود ہی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بس پیر نے آ کر میری محبت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا. یہ بڑا پرچہ لذیذ ہے. میں نے ایسے پیر کی گفتگو سنی کہ ہر لفظ سے رس ملائی ٹپک رہی تھی. ایک سال سے آپ جو ہیں اپنی بیوی کی جدائی میں پاگل ہو گئے. اگر ان کو جلدی کراچی نہ بھیجا جاتا تو وہ پاگل بالکل پاگل ہو جاتے. بکھرے بال، آنکھ لال، عجیب جھلمل کیفیت تھی. وہ جوان آدمی عالم حافظ اور ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، لیکن بیوی کی جدائی میں دماغی طور پر توازن کھو بیٹھے. خانقاہ میں ان کو دیکھا، بال بکھرے ہوئے، چہرے پر جنونی کیفیت، جیسے آؤٹ آف مائنڈ اینڈ ہاف مائنڈ ہے. تو ان کو فوراً واپس بھیجا. جب اپنے وطن بنگلہ دیش بیوی کے پاس گئے تو ٹھیک ہو گئے. وہ میرے دوست بھی ہیں. ان کو میں نے کہا، میں نے قیس یعنی مجنون کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن تم کو دیکھ کر اطمینان ہو گیا، کہ تم کو دیکھ کر تسلی ہو گئی کہ میں نے قیس کو دیکھ لیا ہے. بتائیے ذرا، ایسے لوگ بھی حضرت والا کے پاس تو کیسے کیسے لوگ آتے تھے. ہمارے پاس بڑی کہانی ہے مگر اس کا وقت نہیں ہوتا. تو دو نسخے بتائے، ایک تو یہ کہ بیویوں کو مست ستاؤ. بیویوں کو تکلیف دینا اور رلانا بالکل جائز نہیں، کیونکہ ان کی طبیعت بڑا حساس ہوتی ہے. ذرا سا جھڑک دو، ذرا سا ڈانٹ دو، رات بھر روتی رہیں گی. نازک دل ہوتا ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے بارے میں فرمایا، یہ ٹیڑھی پسنی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، المرۃ کزلعی ان اقمتہا کثرتہا و ان استمتعت بہا وفیہا عوج. اور کا مقالہ علیہ الصلوۃ والسلام، عورت مثلی ٹیڑھی پسلی کے ہیں، سیدھا کرو گے ٹوٹ جائیں گی. اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ زندگی گزارو گے، آرام سے گزر جائے گی، مگر یہ ٹیڑھی ہی رہیں گی. بتاؤ، کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کر ڈاکٹر سے کہتا ہے میری پسلی سیدھی کر دو؟ جو لوگ کہتے ہیں اپنی بیوی کو میں سیدھا کر دوں گا، وہ شخص بے وقوف ہے. ان کے ٹیڑھے پن ہی سے گزارا کر لو، ورنہ طلاق کی نوبت آ جائے گی. ٹوٹنے کا یہ مطلب ہے. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرح میں لکھا ہے، اس میں درج ذیل نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. نمبر ایک، فیہ تعلیم للاحسان الی النساء، اس میں بیوی کے ساتھ بھلائی کا حکم ہے. نمبر دو، ورفق بہن، اس میں تعلیم ہے، بیویوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، سختی سے پیش مت آؤ. وصبر علی عوج اخلاقہن، ان کے ٹیڑھے پن پر صبر کرو. یہ ٹیڑھا پن دکھائیں گی، آپ صبر کیجیے، آپ تو تمہیں مت کریں. آگے فرمایا، لاحتمال ضعف عقولہن، کیونکہ ان کی عقل کمزور ہوتی ہے. اگر آپ کا بچہ آدھی عقل کا ہو، کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ نرمی سے گزارا کرو گے یا نہیں؟ اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی گزارا کرو، اور اللہ سے سودا کر لو، اے اللہ میں نے ایک بے عقل سے گزارا کیا، قیامت کے آپ ہمارا بیڑا پار کر دیجیے گا. سن رہے صاحب کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا، ایک شخص کی بیوی سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا. تو غریب آدمی تھا، کئی مہینے کے بعد مرغی لایا، اس میں نمک تیز ہو گیا، اب تڑپ کے رہ گیا. اتنی مصیبت سے پیسہ جمع کر کے مرغی لایا. ہاں، یہاں ایک صاحب ہیں، ان کا مرغیوں کا کاروبار ہے. میں ان سے کہتا ہوں میرے آنے کی خبر اپنی مرغیوں کو مت دینا. اب آپ لوگ پوچھیں گے کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب میں نے شعر میں دیا ہے، سارے مرغے یہ خبر سن کے سہم جاتے ہیں جب سنتے ہیں بستی میں کوئی تیر آیا ہے، کیونکہ مرغے جانتے ہیں کسی دن مجھ پر بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی، اللہ اکبر پڑھا جائے گا. تو جب اس کی بیوی سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تو اس نے کچھ نہیں کہا، بیوی کو ڈانٹا تک نہیں. اللہ کی بندی ہے، میری بیٹی سے اگر نمک تیز ہو جاتا تو میں داماد سے کیا چاہتا؟ داماد معاف کر دیں. بولیے، بیٹیوں کی پٹائی چاہتے ہیں یا گالی چاہتے ہیں؟ جو بیویاں کوئی بھی نہیں چاہتا ہے. تو یہ بیویاں بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں. اس نے کہا، اے اللہ میں تیری بندی خطا معاف کرتا ہوں، قیامت کے ہمارا بھی خیال رکھنا. جب انتقال ہو گیا، ایک ولی اللہ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے معاف فرما دیا. پوچھا کس بات پر؟ کس ادائے بندگی پر تجھ پر عطائے خواجگی ہو گئی؟ اس نے کہا اللہ نے معاف فرمایا کہ ایک دن میری بندی سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا، تم نے اس کو معاف کر دیا، اس کو میں نے قبول کر لیا، اس کے بدلے میں ساری زندگی کی خطائیں میں نے تمہاری معاف کر دی. وعدہ کرو اپنی بیویوں سے شفقت اور محبت سے پیش آئیں گے، اگر بیمار ہو جائیں گی تو علاج کرائیں گے، خطا ہو جائے گی تو شفقت اور محبت سے رہیں گے، اور ان کو ہر مہینے کچھ پاکٹ منی جیب خرچ دیں گے جس کا حساب بھی نہیں لیں گے. یہ حکیم الامت تھانوی کی نصیحت ہے. حضرت کی کتاب یہاں ہے، ارشادات حکیم الامت، اس میں ہے کہ بیویوں کو ہر مہینے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ ہدیہ دو. یہ نہیں یہ خود تو 10,000 پاؤنڈ کما رہے ہیں اور بیوی کو 1 پاؤنڈ دے دیا. اللہ نے جیسی حیثیت دی اس کے مطابق بیوی کو دو، پھر اس کا حساب بھی مت لو کہ کہاں خرچ کیا. یہ کہہ دو یہ آپ کا جیب خرچ ہے، اس میں اس کا کبھی حساب نہیں لوں گا. آپ دیتے ہیں، جہاں چاہو خرچ کرو، چاہے مرنڈا پیو، چاہے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو، بھائیوں پر خرچ کرو، یا اپنی اولاد پر خرچ کرو، جیسی تمہاری خواہش ہو. بعض وقت معمولی خواہش ہوتی ہے تو شوہر سے کہنے سے شرماتی ہیں. ایک عورت نے مجھ سے شکایت کی کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا میرے لیے فانٹا میرنڈا لے آؤ اور بھول گیا. میری بات کیوں بھول جاتا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے. میں نے اس کے شوہر کو خوب ڈانٹا. میں نے کہا تم ساری دنیا کی چیز بھول جاؤ اور بیوی جب تم سے میرنڈا یا فانٹا مانگے تو خبردار بھولا مت کرو. ڈائری میں نوٹ کر لیا کرو کیونکہ ان کا دل نازک ہوتا ہے. اس سے ان کو گمان ہوگا کہ میرا شوہر مجھے پیار نہیں کرتا. اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے. یہ زخم ان کو لگ جاتا ہے. یہ بہت حساس قوم ہے. بہت جلدی ان کے آنسو نکل آتے ہیں اور بتاتی بھی نہیں ہے. رات بھر چادر اوڑھ کر روئیں گی. بتائیں گی بھی نہیں کہ ہم کو تمہاری بات سے تکلیف ہوئی. خاص کر جن کی دو دو بیویاں ہوں. آپ لوگ ہنسے نہیں, یہ بہت اہم مسئلہ ہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. تو جو زیادہ عمر والی ہے اس کو زیادہ پیار کرو تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اعلیٰ مال پا کر کم عمر بیوی پا کر مجھے بھول گیا, جبکہ میرے پیٹ سے اللہ نے اس کو اولاد دی. کوئی حافظ ہو رہا ہے, کوئی عالم ہو رہا ہے. اس معاملے میں بڑی عقلمندی سے کام کرنا پڑے گا. یہ وہاں ایک صاحب تھے, ان کی دو شادیاں تھیں برطانیہ میں. ان کے بارے میں حضرت نے یہ بات فرمائی تھی اور حضرت والا منع فرماتے تھے بس ایک ہی بیوی پہ قرار کرو. کوئی مجبوری ہے کسی کی الگ, کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا, کچھ ہو گیا, وہ الگ بات ہے. مگر حضرت والا نے بالکل اجازت نہیں دی کسی کو دوسری شادی کرنے کی, کیونکہ عدل کرنا بہت مشکل ہے. اس کی تفصیل ہے بہت زیادہ. بنگلہ دیش والے تشریف لائے تھے, انہوں نے تو آگے تک تصویر کھینچ دی تھی پوری کہ دونوں بیویوں سے اولاد ہو گئی یا دونوں بیویوں کے اولاد کے بچے لڑ رہے ہیں. بتاؤ ذرا یہ اور سب سے سوال ہے نا. اولاد دونوں سے ہو گئی, اب دونوں بیویوں کے جو بچے ہو گئے آپس میں لڑ رہے ہیں, اور دین کا کام کیا کرے گا؟ اسی میں لگا رہے گا. ان کے دل کو ہاتھ میں لینا آسان نہیں, خاص کر ان کے اندر ناشکری کا مرض بہت ہوتا ہے. یہ بڑی خاص بات خواتین سن لیں. ذرا سی کوئی ناگوار بات ہوئی فوراً کہہ دیں گی ارے ہم کو تو تمہارے گھر میں آ کر ملا ہی کیا ہے. ایک عورت سے کسی نے پوچھا تمہارے شوہر نے تم کو کوئی برتن ورتن دیا؟ ہاں کچھ ٹھیکرے دے دیے. ٹھیکرے کنکر پتھر کی طرح ہوتے ہیں. کہا اچھا جوتی ووتی پہنائی؟ ارے کچھ لیتھڑے دے دیے. اچھا بھائی کبھی کوئی اچھا کپڑا دیا؟ کہا ہاں کچھ چیتھڑے دے دیے. دیکھا آپ نے, اس لیے ان سے شکر گزاری کی امید بھی مت رکھو. اللہ کے لیے یک طرفہ ون وے ٹریفک چلاؤ بھائی, اللہ تو خوش ہو جائے گا. اگر یہ شکریہ ادا نہیں کریں گی تو جن کے لیے سب کچھ کرو گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری بندی کا کتنا خیال رکھتا ہے. یہ دونوں سائڈ کی بات ہے. اسی طرح کسی کا شوہر ستا رہا ہے تو عورتیں بھی ون وے ٹریفک چلائیں اور فرما رہے ہیں یہ سوچیں کہ اللہ تو خوش ہو جائے گا کہ شوہر تو بدتمیزی کر رہا ہے اور بیوی اس سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہی ہے. دوسرا سبق ہے نظر کی حفاظت. بس تھوڑا سا اور ہے پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے. یہ اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ رستہ ہے. اگر جلدی صاحب نسبت بننا چاہتے ہو, معمولی نہیں اولیاء صدیقین کے مقام تک پہنچنا چاہتے ہو انشاءاللہ, تو حفاظت نظر کر لو اور بیویوں کو مت ستاؤ. تو لندن کی سرزمین پر دو عمل پیش کرتا ہوں. بولیے میرا یہ سبق ضروری ہے نہیں. میری اہلیہ کے پاس نازم آباد میں ایک عورت برقع اوڑھ کر آئی. اس وقت میری والدہ زندہ تھی. انہوں نے کہا میرا شوہر امام ہے اور ایک مسجد کا خطیب ہے, ماں مجھے اتنا مارتا ہے. پھر دوپٹہ ہٹا کر دکھایا جسم سوج گیا تھا. مجھے اتنا رونا آیا کہ بس کچھ نہ پوچھیے. ایک اور صاحب نے کہا آج میرے داماد نے میری بیٹی کو ایک جگہ اتنا مارا کہ میری بیٹی کو یہ کہنا پڑا کہ اب برداشت نہیں ہوتی, اب ادھر دوسری جگہ مارو کیونکہ یہاں زیادہ چوٹ لگ گئی ہے. اب چوٹ پر مزید چوٹ نہ لگاؤ. تم کو مارنے ہی کا شوق ہے تو اب دوسری طرف مارو. بس میں رات بھر اللہ سے روتا رہا گیا اللہ اس ظالم داماد کا دل بدل دے. مجھے رات بھر نیند نہیں آئی, میری نیند اڑ گئی. حضرت والا فرما رہے ہیں اس فقیر کے ساتھ بھی ایسا ہوا, میرے شیخ کے امیر صاحب کے ساتھ بھی, کہ کچھ نالائک لوگوں نے بہت مارا دی. کیا کریں, مجھے ہر مظلوم پر رحم آتا ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا رائے ہیں, کیا میں خلا لے لوں؟ میں نے کہا آپ 40 دن خاموش رہو, مجھے 40 دن اللہ سے رونے دو. میں آپ سے اتنا موقع چاہتا ہوں کہ 40 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ ہنستے ہوئے آئے کہ اللہ نے میرے داماد کا مزاج بدل دیا. اب مارتا بھی نہیں ہے بلکہ نہایت شفقت سے رکھتا ہے. میں نے کہا چلو بھائی, ایک گھر تو اجڑنے سے بچ گیا الحمدللہ. ایک گھر نہیں ہے, ہزاروں گھر اجڑنے سے بچ گئے ماشاءاللہ. بڑے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ موجودہ شیخ کی صحبت سے. اور چونکہ نظر کی حفاظت کا وعدہ ہے کہ اس پر حلاوت ایمانی ملے گی, اور جو آنکھ کی مٹھاس کو اللہ پر فدا کرے گا نظر نیچی کر کے اپنے دل پر غم اٹھائے گا. یہ خواتین کے لیے بھی ہے نظر کی حفاظت کا حکم, کیونکہ آج کل اتنے لڑکے نکل رہے ہیں کیسے لباس پہن کے, اور اسمارٹ فون پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تصویریں دیکھ رہی ہیں. بتائیے مردوں کو دیکھ رہی ہیں یا کہیں باہر گئیں تو مردوں کو دیکھ رہی ہیں. تو جو نظر بچائے گا, نظر نیچی کر لے گا اللہ کے خوف سے, اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت دے گا. ایمان کی حلاوت کیا ہے ایسے نہیں پتہ چلے گا. حلاوت ایمانی کیا چیز ہے؟ اللہ جس کو حلاوت ایمانی دے گا تو اس پر 5 اعمال کا ظہور ہوگا. نمبر 1 استعزاز و طاعت, اس کو عبادت میں مزہ آئے گا. جب دل میں مٹھاس ہوگی تو سجدہ بھی مزیدار ہوگا, رکوع بھی مزیدار ہوگا, سجدہ بھی مزیدار ہوگا. حلاوت ایمانی کی پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں مزہ دے دیں گے, سجدہ کرنے میں مزہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے چار نام ہیں, یا سبوح, یا قدوس, یا غفور, یا ودود. جس کو اپنے داماد سے شکایت ہو تو بیٹی کو سکھا دو, جب چائے پلاؤ, کھانا کھلاؤ تو اس پر سات مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دو. ان چار ناموں کی برکت سے انشاءاللہ دل نرم ہو جائے گا. تو پہلی علامت کیا ہے؟ اس کو عبادت میں مزہ آئے گا. حلاوت ایمانی کی پانچ علامات ہیں. دوسری علامت کیا ہے؟ اسارہا علی جمیع شہوات. وہ نفس کی حرام لذتوں کو دبا دے گا, اللہ کی خوشی کو مقدم کرے گا. یہ حلاوت ایمانی کی علامت ہے. جس ظالم کو یہ توفیق نہیں, سمجھ لو اس کو حلاوت ایمانی نصیب نہیں. جو مولا کو پا جاتا ہے پھر وہ لیلا کے ہاتھوں نہیں بکتا. جیسے ابھی ایک جملہ بتایا, مولا والا لیلا چور نہیں ہوتا, یعنی وہ بد نظری نہیں کر سکتا. جیسے بعض لوگ دور دور تک نظر مارتے ہیں, اس پر میں نے شعر کہا تھا, جو دور دور سے نظر مارتے ہیں وہ پاتے کچھ نہیں, صرف دل جلاتے ہیں, دل تڑپاتے ہیں. یہ احمقوں کی جماعت ہے, بیوقوف لوگوں کی جماعت ہے. کیونکہ بتاؤ, دیکھنے سے وہ چیز مل جائے گی؟ لینا نہ دینا, مفت میں دل کو جلانا, مفت میں دل کو تڑپانا. لہٰذا جو اپنی بیوی حلال کی ہے اس پر راضی رہو, جنت میں بیویاں حوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی انشاءاللہ. یہ حدیث تفسیر روح المعانی میں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, بظاہر تو حسینوں سے دور رہتے ہیں, مگر دل میں ان کے خیالات لاتے رہتے ہیں اور دور دور سے دیکھتے رہتے ہیں. اس پر شعر سنیے کہ رہتے ہیں میر دور گو اس کے حضور سے, اسٹک چلا رہے ہیں مگر دور دور سے. کس کے حضور سے؟ حسینوں کے حضور, ان کے قریب ہونے سے. آپ دیکھیے جب کھلاڑی ہاکی کھیلتے ہیں اور گیند بہت دور ہوتی ہے, دور ہی دور سے اسٹک ہلاتے رہتے ہیں, تو گویا وہ تصور میں اس پر عمل کرتے ہیں. تو دوستوں, نظر بچا کر دیکھو. حدیث قدسی میں انشاءاللہ اس کو اللہ حلاوت ایمانی دیں گے. اب یقین نہ آئے تو جو لوگ بد نظری کے بعد عبادت کر کے دیکھ لیں, نہ تلاوت میں مزہ آئے گا, نہ نماز میں, نہ ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے, نہ خیالوں میں ان انگریز عورتوں کے خیال ہوگا. ہاتھ تو خدا کے حضور میں ہیں اور سامنے وہی انگریز عورتیں ہیں. یہ سب بننے والوں کی لاشیں ہیں, لاشوں پر لاشیں, ہونے والا لاشیں ہی ہو جاتا ہے, یعنی سب فنا ہونے والا ہے. تو حلاوت ایمانی کی دوسری علامت کیا ہے؟ اسارہا علی جمیع شہوات. وہ اپنے نفس کی بری خواہشات کے مزے کو پیچھے کرتا ہے اور اللہ کی خوشی کو آگے رکھتا ہے, اللہ کو خوش رکھتا ہے, اللہ کو ناخوش کر کے حرام خوشی امپورٹ نہیں کرتا. اور تیسری علامت کیا ہے؟ حلاوت ایمانی کی تیسری علامت کیا ہے؟ تحمل المشاق فی مرضات اللہ. جو اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ہر تکلیف اٹھا لے گا. یہ نہیں کہ صاحب نظر بچانے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, ایسی احمقانہ باتیں مت کرو, ایک دن مرو گے تب اب تک کی قدر کرو گے, میں اس وقت کیا فائدہ. لہٰذا ارادہ کر لو کہ جان دے دیں گے, اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. بس دانت پیس کے نفس کا مقابلہ کرو, تبھی اس کو گرا سکو گے. یہ معمولی دشمن نہیں ہے. اور ایسے موقع کے لیے میرا ایک شعر نوٹ کر لو تو وقت پر کام آئے گا, کہ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے, کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں گاؤں میں ایک لڑکے پر جن آ گیا. وہ جن برطانیہ سے وہاں گیا, وہ لڑکا اے بی سی ڈی بھی نہیں پڑھا تھا, بس جن کے زیر اثر آ کر ایسی انگریزی بول رہا تھا جیسے ایم ایس بولتے ہیں. تو وہاں کے محتمیم نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا اتنی ہائی انگریزی بول رہا ہے کہ ہم لوگ تعجب میں تھے. جب جھاڑ پھونک کیا تو معلوم ہوا اور جن نے تسلیم کیا کہ میں لیسٹر کا رہنے والا ہوں, کیونکہ میں اس وقت لیسٹر میں ہوں, اس لیے واقعہ بتا دیا. تو ایسی حرام لذتوں پر ایک کڑو لعنت بھیجو جو اللہ کی ناخوشی کے رستے سے حاصل ہو. اس لیے آج حضرت والا دیکھیے دوبارہ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ, اس لیے آج میں نے خود بھی توبہ کی, اپنے دوستوں سے بھی توبہ کرائی کہ ایئرپورٹ پر اور ہوائی جہاز میں جو ہوسٹس آتی ہے, ہو سکتا ہے کہ نفس نے اللہ کی ناخوشی کے راستے حرام مزہ کا کوئی ذرہ چرا لیا ہو, تو اسے الٹی قید کرا دو. استغفار توبہ سے نہا لو. توبہ استغفار روحانی غسل خانہ ہے. اللہ سے توبہ کر لو, اے اللہ آپ کو ناخوش کر کے ہم نے کمینے پن سے جو حرام خوشیاں درآمد کی, آپ ان کو معاف کر دیجیے. اور حلاوت ایمانی کی چوتھی علامت کیا ہے؟ تجرع المرارات فی المصیبات. مصیبت میں اللہ کی شکایت نہ کرو, راضی رہو, انشاءاللہ اس کا درجہ بہت اونچا ہے. کوئی بڑی نعمت ملنے والی ہے، اللہ کے نام سے اپنے غم کو میٹھا کر لو، وہ اتنے میٹھے ہیں سارے عالم کو شکر دیتے ہیں، کڑوے خربوزے کو سکرین میٹھا کر سکتا ہے تو خالق سکرین ہمارے غم کی کرواہٹوں کو شیریں نہیں بنا سکتا؟ اللہ کا نام لو، اللہ والوں سے سیکھو کہ اس کا نام کیسے لیا جاتا ہے، اس طرح اللہ جل جلالہ ایسا نام لینا بھی نہیں آتا، رونا بھی نہیں آتا جب تک رونے والوں کی اللہ والوں کی صحبت میں اثر نہ ہو۔ حلاوت ایمانی کی پانچویں علامت کیا ہے؟ الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، یہ بہت اونچا مقام ہے کہ تمام حالات میں وہ اللہ کی مرضی پر راضی رہتا ہے، کیونکہ دل میں مولا کی مٹھاس موجود ہوتی ہے لہٰذا وہ گھبراتا نہیں ہے۔ اس لیے آج تک کسی ولی اللہ نے خودکشی نہیں کی، جب سے دنیا قائم ہے آسمان و زمین نے دیکھا ہے کہ کسی اللہ والے نے خودکشی نہیں کی۔ جنہوں نے خودکشی کی وہ انہیں لوگوں نے کی جو اپنے کو بڑا سائنسدان سمجھتے تھے۔ جاپان جرمن والے ہوائی جہاز تو بناتے ہیں پر حج نہیں کرتے، لیکن ہم لوگ اس پر بیٹھ کر حج کرتے ہیں۔ جاپان تصویر پر لکھتا ہے میڈ ان جاپان، بس پر اللہ کا نام ہم لوگ لیتے ہیں، ان ظالموں کو توفیق نہیں ہوتی۔ چین مسلح پر لکھتا ہے میڈ ان چائنا، اس پر نماز ہم پڑھتے ہیں، تو یہ لوگ مسلمانوں کے خادم ہیں، سارے کافر مسلمانوں کے خادم ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو سنوار لیں۔ بس اللہ تعالیٰ، تو میری چوتھی تفسیر صدیقین کی یہ ہے، بس مجلس ختم ہو رہی ہے، میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے کہ اب مجھ میں جان نہیں ہے، میں بہت کمزور ہو رہا ہوں۔ چوتھی تعریف جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی اسی مبدع فیاض سے علامہ علوسی پاتے ہیں کہ اولیاء صدیقین اسی مبدع فیاض سے اللہ نے مجھے بھی عطا فرمائی جس سے علامہ علوسی کو دی، کہ صدیقین وہ ہیں، الصدیق هو الذی یبذل الانفاس کلها فی رضا محبوب تعالی شانہ ولا یستغل نفسا واحدا فی معصیۃ اللہ تعالی۔ یہ میری عربی کی عبارت ہے کہ جو بندہ اپنی ایک سانس بھی غیر شریفانہ نہیں بسر کرتا، ہر سانس اللہ کا فدا کرتا ہے، وہ صدیق ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی سیٹ صاحب خوبصورت لڑکی کو پیے رکھے گا اور کہے اے اللہ اسے بچانا کہیں اس میں فتنے مبتلا نہ ہو جاؤں، یا پوچھا کہ سیٹ جی اسے کیوں رکھا ہے، تو کہا یتیم لڑکی ہے اس کا کوئی نہیں ہے تو میں نے کہا اس کی مالی مدد کر دوں، میں کسی اور سے رقم بھجواؤ، خود بھی مت بھیجو، خود بھیجو گے تو بھی احسان کی وجہ سے نفس سوار ہو جائے گا، حسینوں پر احسان بھی مت کرو، اگر کوئی یتیم ہے غریب ہے تو کسی دوسرے کے ذریعے سے اس کی مدد کرو، اس کو احساس بھی نہ ہو کہ مجھ پر فلاں کا احسان ہے، تاکہ احسان سے غلط فائدہ نہ اٹھا سکو۔ کہیے نقطے کی باتیں نہیں، جیسے حدیث میں ہے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے ہر بال کے عوض نیکی ملتی ہے۔ اب ایک یتیم لڑکا نہایت حسین ہے اور 15 سال سے ابھی 2-4 مہینے کم ہیں، تو دیکھا کہ سب اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ میاں حدیث شریف سمجھنے کے لیے اللہ والوں سے رجوع کرو، کیونکہ حسین لڑکا ہے، آج کل فتنے کا زمانہ ہے اور لوگ اس کے ہاتھ سروں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ یتیم ہے۔ اب اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں تو پڑھ دیں، اے اللہ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق دے دیجیے، اے اللہ جیسے حضرت والا چاہتے تھے کہ ہم ایک ساتھ بھی ناراض نہ کریں، اور حضرت والا نے 4-4 دفعہ فرمایا کہ ہم نے جو ایئرپورٹ پر جس نے بھی حرام لذت لے لی وہ توبہ کرے، غسل توبہ استغفارہ غسل خانے میں نہا لے، اے اللہ ہم بھی معافی چاہتے ہیں آپ سے، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، اے اللہ حضرت والا علمی صاحب رحمۃ اللہ موجودہ شیخ کے صدقے، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں جو باتیں پڑے گی میں سب سے زیادہ محتاج ہوں، مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے دیجیے، جو بیویاں شوہروں کو ستا رہی ہیں، شوہر بیوی کو ستا رہے ہیں، آپس سے محبت رہنے والا بنا، ہمیں توفیق دے ہم مردوں عورتوں کو سب کو کہ ہم ایک نظر بھی خراب نہ کریں، چاہے اسمارٹ فون پر ہو چاہے نامحرم عورتوں سے ہو، اور خواتین کو بھی توفیق دے کہ ایک نظر بھی خراب نہ کریں، ہماری سستیوں کو چستیوں سے بدل دیجیے، جو لوگ فجر کی یا کسی نماز میں کوتاہی کر رہے ہیں صرف سستی کی وجہ سے کیونکہ سردی ہے، یا اللہ ہم سب کو ہم کے سب کی سستیوں اور چستیوں سے بدل دیجیے، ہمت اور ارادہ نصیب فرما، نمازوں کو قائم کرنے والا بنا، جھوٹ اور غیبت سے بچا۔ میرے شیخ آج کل فرما رہے ہیں غیبت سے بہت زیادہ بچو، پہلے بھی فرماتے ہیں آج کل بہت زور دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں ظاہر تو بن گیا باطن کی بھی فکر کرو، یہ اللہ ہم سب کے ظاہر آپ نے بنا دیا، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ اللہ باطن بھی بنا دیجیے، باطن اس سے بڑھ کے اس سے چمکا دیجیے، بغض اور کینہ اور حسد نکال دیں، تکبر نکال دیں، اپنی اشد محبت ادا فرما دیجیے، اس مجلس کو قبول فرما دیجیے، اس کا سارا ثواب میرے پیارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیجیے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کو پہنچا دیجیے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، میرے موجودہ شیخ کو کروڑوں جانے عطا فرما، وہ اختر ثانی ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ان کی قدر کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور آپ ان مجلس کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کو با خدا با حیا با وفا بنا دیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم، جو جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے پوری فرما دیجیے. ہمارے پیارے وطن پاکستان کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما اے اللہ, اس کی ایک ایک ان زمین کی حفاظت فرما, خوب ترقیات سے نوازش فرمائیے, جو مسائل ہیں وہ دور فرما دیجیے, خاص فضل فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, یہ گناہ اتنے بڑھ گئے کہ آج کل یہ حالات آ گئے. آئے اللہ مگر ہم حالات کے آپ تو خالق ہیں, ہم توبہ کریں گے, ہم سچی معافی مانگیں گے تو آپ حالات بدلنے میں قادر ہیں. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں, ہم آپ سے نا امید بالکل نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائیے کہ ہم سب خوب توبہ استغفار کریں, ہمیں معاف فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم بحرمت صلی اللہ علیہ. Thank you.